أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بجائے محمد و آل محمد جب ہم پروردگار عالم کے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو نظریات ہمارے پاس موجود ہیں وہ دو قسم کے ہیں کچھ نظریات وہ ہیں جو زندگی کے کسی ایک پہلو کے اوپر اپنا سارا زور لگا رہے ہوتے ہیں ساری توانائیاں صرف کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم دنیا کے اندر کیپیٹلزم کی بات کرتے ہیں تو کیپیٹلزم زندگی کے اندر صرف ایک پہلو کے اوپر بحث کرنے والی فکر ہے اور وہ معاش کا پہلو ہے اقتصادیات کا پہلو ہے اکنامکس کا ہے یعنی کیپیٹلزم کا تعلق کسی معاشرتی تحریک سے نہیں ہے کیپیٹلزم کوئی مانوی تحریک کا نام نہیں ہے کیپیٹلزم کسی تاریخی حرکت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اکنامکس کا ایک نظریہ ہے اسی طریقے سے جب ہم بات اور کسی فکر کی کرتے ہیں تو بعض دین ہوتے ہیں زندگی کے ایک پہلو کے بارے میں مثلا جب ہم بدھزم کے پاس جاتے ہیں اور بدھزم سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بدھسٹ اکنامک فلسفی چاہیے تو بدھسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدھزم دین ہے عبادت ہے اکنامکس نہیں ہے اس کے اندر لہذا اگر ہم بدھزم سے کہیں کہ ہمیں بدھسٹ سوشلسٹ تھیوری چاہیے سوشولوجی کے ضروری نہیں ہے اس میں دخالت دیں مثلا آپ پوچھئے اسلام سے کہ ہمیں ایک جناب عالی موٹر وے بنانی ہے موٹر وے بنانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے تو یہ وہ جگہ جہاں اسلام کہے گا کہ اس میں اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہوتا موٹر وے بنانے کا ایک عقل مندوں کا طریقہ ہے وہی طریقہ صحیح ہے وہی طریقہ اسلامی طریقہ ہے جو بھی عقل مندوں نے اختیار کیا آپ پوچھئے کہ ہمیں مثال کے طور پر چینی بنانے کا کارخانہ لگانا ہے اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے تو چینی کے کارخانے میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوگی اس میں اسلامی غیر اسلامی نہیں ہے جو بھی عقل مندوں کا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے لیکن اب آپ کہیے اکنامکس میں بھی ایسا ہی ہے مثلا اسلام سے پوچھئے اسلام کا معاشی کوئی نظریہ ہے تو اسلام کیا اس میں بھی ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہاں پہ نظریہ ہے سوشولوجی میں کیسا ہے وہاں پہ بھی نظریہ ہے تاریخ کے بارے میں کیسا ہے تاریخ کے بارے میں بھی نظریہ ہے بس تمام وہ امور جن کا تعلق ہدایت اور انسان کی سعادت سے ہے ان تمام کے بارے میں اسلامی نظریہ موجود ہوگا اور جن چیزوں کا تعلق انسان کی ہدایت اور سعادت سے نہیں ہے ان کا تعلق کسی نظریے سے نہیں بنے گا ان کا تعلق ہوگا ٹیکنالوجی کے باب میں وہ ٹیکنالوجی کے باب میں ڈیل کر لیا جائے گا اب یہ کلی قانون ہے ہمیں یاد ہے کئی دفعہ پہلے بھی اس کے اوپر کچھ اشارے کے طور پر عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں ابھی بات تفصیل سے نہیں کی تین چار منٹ دو تین منٹ اس کے اوپر ایسی بول لیا ہے بعد میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہاں کہاں اسلام نے دخالت دینی ہے اور کہاں کہاں نہیں دینی کوئی ضرورت نہیں وہاں دخالت دینے کی تو ابھی کلی اصول یہ طے پا گیا تمام وہ جگہیں جن کا تعلق انسان کی ہدایت اور گمراہی سے ہوگا وہاں اسلام دخالت دے گا جس چیز کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے نہیں ہے وہاں پر دخالت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم شروع سے سات دن ہو گئے ایک بات کی طرف آپ کو مسلسل لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ علوم کے اندر گہرائی ہونی چاہیے ہم نے نیچر کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا ہے یہ ادھورا طریقہ ہے اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے ادھورا طریقہ کار کیا ہے مثال کے طور پر ہم نے یوں سمجھا ہے جیسے بخار آنا اور بخار اترنا ایک انسان کو بخار ہو جائے بخار آنا اور ایک انسان کا بخار اتر جائے اور بخار کا چلا جانا یہ دونوں صرف اور صرف کیمیکل ایکشنز اور ریئیکشنز ہیں ہم نے یہ سمجھا ہے مثلا اگر کسی کو بخار آ رہا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر کہے گا بھائی اس کے بخار آنے کا سبب یہ تھا مثال کے طور پر اس نے بہت زیادہ کام کیا تھا اس نے استراحت نہیں کیا اس کی باڈی تھک گئی اس وجہ سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بخار ہو گیا کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا تو کہے گا وائرل ہے, وائرل یہ وائرس ہے, چار پانچ دن کے اندر جب یہ وائرس مرے گا تو خود سے مر جائے گا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک اینٹی بایوٹک کا کورس کروا دے گا, دیکھیے گا پانچ دن ہو گئے ابھی بھی نہیں اترا, کہ صبر کرو دس دن میں اتر ہی جائے گا کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. دس دن بعد بھی اتر نہیں اترا تو کہے گا اب ٹائیفائڈ کا ایک ٹیسٹ کرا لو, شاید ٹائیفائڈ ہو گیا ہوگا, انتظار کرے گا بس کچھ نہ کچھ تو لگ ہی جائے گا, بالآخر کہیں نہ کہیں رزلٹ لے لے گا. اب سوال یہ ہے کیا ان فینومیناز کے جو ریزنز ہیں صرف مٹیریل ہیں, اسپریچول نہیں ہے اس کے اندر؟ کیا کوئی اسپریچول فینومیناز بھی ہیں؟ مثلا یہی فینومیناز جو بظاہر مٹیریل ہیں ان کے پیچھے کوئی اسپریچول ریزننگ بھی ہے کیا, کہ اس کا کوئی مانوی سبب بھی ہوتا ہے؟ کم سے کم بعض روایات میں ایسا لگتا ہے کہ مانوی اسباب ہوتے ہیں, مانوی اسباب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک روایت ہمارے پاس, بڑی عجیب روایت, اور روایت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے نقل ہوئی ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یہ روایت پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا, اچانک ذہن میں آ رہی تو میں پڑھ رہا ہوں, جس سے تفصیل میرے ذہن سے نکل رہی ہے کہ حضرت بلال سے نقل ہوئی ہے یا حضرت سلمان فارسی سے نقل ہوئی ہے. بی بی نے انہیں بخار اتارنے کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے, انہوں نے اس کو تجربہ کیا, بسم اللہ النور دعا بڑی مشہور ہے, یہ جو تجربہ کیا اس کے بعد انہوں نے دعا کے آخر دعا میں یہ لکھا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں پر میں نے مدینے میں تجربہ کیا ہے اور ہمیشہ یہ تجربہ کامیاب ہوا, اور اگر کوئی اتنی دفعہ پڑھے اور بخار نہ اترے تو کہنا میں جھوٹا ہوں. ظاہر حضرت سلمان فارسی جھوٹے نہیں ہیں, حضرت بلال حبشی بھی ہوں تو وہ بھی جھوٹے نہیں ہیں, کوئی جھوٹا نہیں ہے, یعنی گارنٹڈ ہے کہ اترے گا, ٹھیک ہے. اس حد میں جا کے دعویٰ کیا. اچھا مومنوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ تجربے کیے ہیں, وہاں کیا اتر جاتا ہے, صحیح ہے, بسم اللہ ہے نور, اور وہ پوری دعا مفاتل جنان کے اندر موجود ہے. اب سوال یہ ہے یہ جو بسم اللہ ہے نور سے بخار اتر رہا ہے, یہ کوئی کیمیکل ریئیکشن تو نہیں ہے, یہ تو ایک اسپریچول ریزننگ بن سکتی ہے, بی بی کے نام کی کوئی تاثیر ہے, اللہ کے نام کی کوئی تاثیر ہے, یہ نور کا جو ذکر ہے اس کی کوئی تاثیر ہے, اس سے بخار اتر گیا. اچھا اب ہماری جو اکیڈمک لائف ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ بھائی بخار کا حل مثال کے طور پر پیراسیٹامول ہے, کوئی اینٹی بایوٹک ہے, بخار کا حل نور نور کہنا نہیں ہے, اور یہ دعا کہہ رہی ہے کہ نہیں نور نور کہنے سے بھی بخار اترے گا. اب دو باتیں ہیں, یا تو اب یہ کہیے کہ یہ جو نور نور والی بات ہے یہ ساری نعوذ باللہ فضول بات ہے, تو نعوذ باللہ کہہ کے ہم نے اشارہ دے دیا کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ فضول بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے. جب ایک مستند روایت میرے پاس ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ بات غلط بات ہے, اور اس کے اوپر مومنوں کا تجربہ بھی قائم ہے. تو اب میں یوں کہوں گا وہ یہ کہ کچھ میٹیریل فینومیناز ایسے ہیں, بخار ہے تو میٹیریل فینومینا, بظاہر تو میٹیریل ہے, کچھ میٹیریل فینومیناز ایسے ہیں جن کا ایک حد میں حل میٹیریل ہے, آپ کوئی کیمیکل دیجئے بخار اتر جائے گا, لیکن ایک حل اسپریچول بھی ہے. کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ بھئی یہ کام تو میٹیریل ہے, ایکشن اور ریئیکشن کیمیکل کا ہے, لیکن کوئی اسپریچول ریزننگ بھی ہو سکتی ہے, اسپریچولی بھی اس کو اتارا جا سکتا ہے, مثلا دعائے نور سے بھی اتارا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے ایک بخار کے معاملے میں تو ایک صحیح روایت تھی, لہذا میں اس بات کا معتقد ہو گیا کہ بخار کے معاملے میں آپ چاہیں تو کیمیکلز استعمال کر لیں, دواؤں کو استعمال کر لیں اور بخار اتار لیں, چاہیں تو اس دعا کے ذریعے سے اتار لیں, تو اس میں تو کم سے کم سمجھ میں آ گیا کہ اسپریچول ریزننگ بھی ہے. سوال یہ ہے بخار چڑھنے میں کیسا ہے, آیا چڑھنے میں بھی کوئی اسپریچول ریزننگ ہے یا وہاں کوئی اسپریچول ریزننگ نہیں ہے؟ تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہاں پر بھی ہوگی, جب اترنے میں ہے تو چڑھنے میں بھی ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا بخار اتارنے کے لیے تو اسپریچول ریزننگ ہے لیکن بخار چڑھتے وقت کوئی اسپریچول ریزننگ نہیں تھی, جبکہ اس کی اسپریچول ریزننگ پر بھی نبی اکرم کی ایک روایت موجود ہے. وہ اس طریقے سے کہ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اے نبی, نبی اکرم نے فرمایا کہ تم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا, سب نے کچھ نہ کچھ گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, سب کے اوپر گناہوں کا بار ہوتا ہے. تو کسی صحابی نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول, اگر سب کے اوپر گناہوں کا بار ہوتا ہے تو ہمارا ہوگا کیا, اس کا مطلب ہم سب کو سزا ملے گی؟ نبی فرمایا تم لوگوں کو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں, بخار ہوتا ہے, نزلہ ہوتا ہے, کا ہوتا ہے, نبی فرمایا اسی سے تمہاری بیماریاں جھڑتی ہیں, اسی سے اللہ تمہاری بیماریاں جھاڑ دیتا ہے, صحیح ہے. اب ایک اسپریچول ریزننگ سمجھ میں آ گئی, کہ بعض اوقات کوئی آدمی دعا کرتا ہے خدایا میری بیماریوں میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو ختم کر دے، ممکن ہے خدا اسے بخار میں مبتلا کر دے تاکہ اس کی کچھ گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ لیجئے جناب، بخار کے معاملے میں یہ تو ہم سوچ رہے تھے کہ کیمیکل سے چڑھتا ہے کیمیکل سے اترتا ہے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ نہیں، اسپریچولی بھی چڑھتا ہے اور اسپریچولی بھی اترتا ہے۔ اب بخار کے معاملے میں تو اب میرے خیال میں اب تقریباً کلیئر ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ ہے وہ جی کہ زلزلہ کیسا ہے۔ ہاں اب معاملہ خراب ہوگا، اب اتنا آسان نہیں حل کرنا۔ بارش کیسی ہے؟ بارش کا ایک میٹیریل ریزن ہمیں پتا ہے، وہ یہ کہ ایک جگہ پانی کا ایک ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، پانی اوپر چلا جاتا ہے، ہوا آتی ہے بادل کو آگے لے جاتی ہے، ایک اور ہوا کی لہر آتی ہے وہ اس بخار کو پانی بنا دیتی ہے، بعض اوقات اتنی ٹھنڈی لہر آتی ہے کہ اس کو برف بنا دیتی ہے، پھر ایک خاص جگہ پر پہنچ کر وہ پریشر جو ٹوٹتا ہے تو وہ نیچے برس جاتی ہے۔ یہ تو وہ میٹیریل ریزننگ ہے جو ہمیں پتا ہے، بالکل بخار کی طرح۔ بخار میں بھی ہمیں بہت ساری میٹیریل ریزننگ پتا تھی۔ اب سوال یہ ہے، خدا کہتا ہے میں بارش برساتا ہوں، اور اگر بعض روایتوں میں لکھا ہے تمہارے بعض اعمال کی وجہ سے بارش برسنا رک جاتی ہے، روایتوں میں لکھا ہے بعض اعمال کی وجہ سے بارشیں برسنا رک جاتی ہیں، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو آپ یہ کہیے کہ بھائی یہ جو روایتوں میں لکھا ہے یہ ایسے ہی تشبیہ اور ڈرانے کے لیے لکھا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ایسے تشبیہ اور ڈرانے کے لیے لکھا ہے، نہیں یہ ریئلٹی لکھی ہے کوئی۔ اب وہ ریئلٹی کیا پتا چلی؟ وہ یہ پتا چلی کہ ہم چیزوں کا میٹیریل اسپیکٹ تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اسپریچول ریزننگ وہ ہمارے بس کی بات نہیں رہتی، ان کو روایتیں ہمارے سامنے ڈسکلوز کرتی ہیں، ان کو روایتیں کھول کھول کے بتا دیتی ہیں کہ دیکھو بھائی یہ جو تم میٹیریل فینومینا سمجھ رہے ہو، بڑا نیچرل فینومینا سمجھ رہے ہو، اس کی اسپریچول ریزننگ بھی ہیں۔ اب بارش نہ آنے میں میں نے آپ کو ایک اسپریچول ریزن دکھا دی، بارش آنے میں بھی اسپریچول ریزننگ ہے۔ وہ کیسے؟ سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی مسلمان ہو، سب کے پاس نماز استسقاء ہے، بارش کی طلب کرنے کی نماز۔ اب یہ نماز استسقاء کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ آپ جا کے صحرا میں پڑھیے فلاں کام کریے فلاں کام کریے، اللہ بارش برسائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش رکنے میں بھی اسپریچول ریزننگ ہے اور بارش برسنے میں بھی اسپریچول ریزننگ ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ سارا کا سارا بس میٹیریل ہے۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی، ایک بخار میں کہ میٹیریل ریزننگ تو ہے، ہم انکار نہیں کر رہے میڈیسنز کا، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک اسپریچول ریزننگ ہے جو اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ بعض جگہ دوائیں شکست کھا جاتی ہیں کہ ہم نہیں اتار سکتے اور وہ دعا اتار لیتی ہے، اور بعض جگہ میڈیسن متحیر رہ جاتی ہے کہ اسے بخار نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر بھی بخار ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر بارش نہ رکنے کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن بارش رکی بھی ہوتی ہے، اور کسی جگہ بارش ہونے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی لیکن بارش برس جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام، اب غور سے دیکھیں، تمام میٹیریل ریزننگز پر، سارے مادی اسباب پر مانوی اسباب کی حکومت ہے، مانوی اسباب کی حکومت ہے۔ اگر مانوی سبب ہوا تو مادی سبب اس کے پیچھے خود بخود آ جائے گا، کوئی روک نہیں سکے گا اسے۔ اب ایک واقعہ، آیت اللہ محمد تقی انصاری، بڑے پائے کے عالم، بڑے متقی اور پرہیزگار عالم تھے، یہ ایران میں دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں تھے اور مرجع تقلید تھے، قم کے اندر ان کی قبر مقدس ہے، بی بی کے حرم کے احاطے میں پیچھے کی سمت دو تین قبریں ہیں، ان کے اندر ایک قبر محمد تقی انصاری کی، آیت اللہ محمد تقی انصاری کی۔ بڑے عالم تھے، بہت پرہیزگار تھے، ان کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ ایک چونکہ ابھی نماز استسقاء کے بعد میں ذہن میں آ گیا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے ایران پہ قبضہ کر لیا تھا، نام کے طور پر تو ایرانی بادشاہ باقی رہ گیا تھا لیکن ساری زمین کے اوپر جنوب سے لے کر تہران تک انگریزوں کا قبضہ تھا، اور شمال سے لے کے تہران تک شمالی علاقے پر روس کا قبضہ تھا۔ تو قم والا جنوب کے حصے میں پڑتا تھا، یہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، تو قم پہ بھی انگریزوں کا قبضہ تھا۔ اس زمانے میں قحط آ گیا، محمد تقی خنساری کے زمانے میں، آیت اللہ محمد تقی خنساری کے زمانے میں، تو لوگ ان کے پاس آئے آیت اللہ کے پاس اور کہا کہ نماز استسقاء پڑھ لیں، اب بارش بہت دیر ہو گئی آنے میں اور لوگ جو ہیں وہ اب قحط سے شدت سے دو چار ہیں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے پڑھیں گے۔ تو کہا کہ کہاں پڑھیں گے نماز استسقاء کہ میں آداب یہ ہیں کہ آپ صحرا میں جا کے پڑھیں, شہر میں نہ پڑھیں, آپ کہاں صحرا میں پڑھیں گے. کہا اگر صحرا میں باہر جائیں گے تو یہ انگریز بھی دیکھیں گے اور بارش نہیں ہوئی تو بڑی بے عزتی ہوگی, یہ بہت چلائیں گے. ہم مسلمان تو خیر نہیں ہونے پر بھی چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے, یہ انگریز دیکھ رہے ہیں یہ بہت چیخیں گے. آیت اللہ نے فرمایا آداب میں سے یہ ہے صحرا میں پڑھنی چاہیے, صحرا میں پڑھیں گے. اب اس کے آداب بڑے عجیب ہیں. ابا کو الٹا کر کے پہننا ہوتا ہے, یہ جو ابا پہنی بھی ہے اسے الٹا کر کے پہنتے ہیں اللہ کے سامنے یہ دکھانے کے لیے کہ خدایا ہم پریشان ہو گئے, تیری رحمت کے منتظر ہیں. صحرا میں جاتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. صاحب اس صحرا میں گئے, وہ انگریز جو علاقے کا تھا گورنر, اس نے کہا آیت اللہ سے کہ آیت اللہ یہیں پہ پڑھ لیں شہر کے اندر. تو لوگوں نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو شہر کے اندر, کہنے لگا یہ پہلے ہی پیاسے ہیں, ان کو باہر لے جائیں گے اور پیاسا ماریں گے آپ, ان کو یہیں پڑھا دیں. انہوں نے کہا نہیں, آداب یہ ہیں کہ صحرا میں پڑھنے چاہیے, ہم صحرا میں پڑھیں گے. سب گئے صحرا میں پڑھی, گھر واپس آئے, بارش نہیں ہوئی. وہ انگریز رات کو پھر اس نے بیٹھک کی, سب سے کہا کہ دیکھو اسٹوپڈز, میں تم لوگوں کو سمجھا رہا تھا مت باہر جاؤ, تم ویسے ہی پیاسے تھے, پانی ویسے ہی کم تھا, پوری قوم کو لے کے باہر چلے گئے, یہ پیاسے ہو کر اور واپس آ گئے, پانی زیادہ خرچ کروا دیا تم لوگوں نے. اب مغرب کی نماز پہ آیت اللہ پھر آئے, لوگوں نے پوچھا آیت اللہ صاحب کیا کریں, صبح گئے تھے بارش تو نہیں ہوئی. کہا کوئی بات نہیں, آداب یہ ہیں کہ 40 دن بھی نہیں ہوئی تو جائیں گے. اب کچھ لوگ پھنس گئے, انہوں نے کہا لو بھائی پہلے ہی دن نہ کہتے تو بہتر تھا, اب تو یہ 40 دن تک باہر لے جائیں گے. کہا ٹھیک ہے پھر کل کیا, کہنے کا ہم بس شروع ہو جاؤ کل جائیں گے, کل پھر صحرا میں. وہ پھر انگریز دیکھتا رہا, کہنے کا کیا تماشا کر رہے ہیں یہ لوگ, بھر باہر لے کے جا رہے ہیں. دوسرے دن گئے واپس آئے, پھر نہیں ہوئی. اب پھر شام کو چھ مگوئیاں خم کے اندر مچ رہی ہیں. اچھا کراچی ہوتا تو ہم کہتے بھائی, مثلا میں لے کے جاتا تو میں کہتا بھائی میں بھی گناہ گار ہوں تم بھی گناہ گار ہوں, معاملہ ختم ہو گیا. وہاں معاملہ خم کا تھا, بڑے آیت اللہ ہیں, ظاہر مرجع تقلید ہیں. اب اگر وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی گناہ گار تم بھی گناہ گار معاملہ ختم, تو سوال یہ بچہ کون ہے پھر, وہ تو نہیں کہہ پا رہی ہے, یہاں تو ہم آسانی سے کہہ دیتے. تو ان لوگوں نے کہا اب کیا کریں, کہا نہیں پھر باہر جائیں گے. دوسرے دن باہر گئے, پھر بارش نہیں ہوئی, واپس آئے مغرب میں, کہا بھائی اب کیا کریں گے, کہا پھر جائیں گے, آداب یہ ہیں کہ پڑھنی ہے. کہا ٹھیک ہے. اگلے دن جانے لگے تو آیت اللہ جب تشریف لے جا رہے تھے لوگوں کے ساتھ تھے, وہ انگریز سامنے سے آ رہا تھا, تو اس نے دیکھا پوچھا کہاں جا رہے ہیں, کہاں باہر جا رہے ہیں. کہنے لگا ایسا کوئی چھتری تو لے جائیں, اگر واپس آئی تو گیلے ہو جائیں گے آپ, واپس آتے ہوئے بارش ہو گئی تو آپ گیلے ہو جائیں گے, چھتری ساتھ لے کے جائیں. اب بہت ہو گئی تھی, اب بہت ہو گئی تھی, مذاق اڑا رہا تھا. تو آیت اللہ نے کہا کہ نہیں ابھی واپس آتے میں راستے میں نہیں ہوگی, گھر پہنچیں گے تب ہوگی. اب اس نے مذاق اڑا دیا تھا نا, اب آیت اللہ نے بھی اپنی طاقت دکھائی, کہا نہیں ابھی ہم جائیں گے واپس آئیں گے بارش ہوگی, لیکن ہم راستے میں ہوں گے نہیں ہوگی, پہلے ہم گھر پہنچیں گے پھر بارش ہوگی. تو واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ تقیب انصاری نے نماز پڑھائی, گھر واپس گیا, جیسے گھر میں قدم رکھا بارش شروع ہو گئی, بارش شروع ہو گئی. یہ شیعت مذاق مذاق میں نہیں بچی ہے, شیعت کے پیچھے یہ لوگ تھے, شیعت کے پیچھے اہل بیت کے ایسے ماننے والے تھے تب بچی ہے. یہ کوئی یہ نہ سوچے یہ انجمنوں اور ٹرسٹیوں اور مولویوں نے بچائی ہے, نہیں نہیں یہ مانویت سے بچی ہے, ان لوگوں کی بندگیوں سے بچی ہے, عبودیت اللہ کی راہ میں سر جھکانے سے بچی ہے, ورنہ نہیں بچ سکتے تھے ہم لوگ. شیخ عباس قمی کا بہت مشہور واقعہ ہے, سیلاب آ رہا تھا, حرم بی بی فاطمہ تک پہنچ گیا, بی معصومہ تک, اور دیوار کو گرانے لگا. تو لوگوں نے شیخ عباس قمی سے کہا کہ وہ جو نالا برابر میں بہتا ہے آپ نے دیکھا, یہ حرم کے برابر میں جو نالا ہے وہ اس میں طغیان آ گیا, تو اس نے دیوار تک پہنچنے لگا, حرم کی دیوار تک. تو لوگ آئے ان کے پاس, کہا شیخ عباس قمی سے کہ آغا صاحب تشریف لائیے, یہ تو لگتا ہے کہ حرم تک بات پہنچ جائے گی. کہاں نہیں پہنچے گی, یہ حرم تک نہیں پہنچ سکتا. کہاں آغا صاحب دیوار گر رہی ہے, دیوار جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, ابھی تو بیچ میں ایک سڑک بن گئی ہے نا, پہلے سڑک نہیں تھی, یہ لگا ہوا تھا سر. کہا نہیں یہ نہیں پہنچے گا. کہا آپ آئیں تو صحیح. آ کے دیکھا تو واقعا پانی دیوار کو توڑ رہا تھا, یعنی لگ رہا تھا کہ دیوار شام تک کٹ جائے گی, گر جائے گی. تو شیخ عباس قمی نے کہا, قصص العلماء کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, شیخ عباس قمی وہاں پہ کھڑے ہوئے اور پانی سے فارسی میں کہا, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے شرم نہیں آتی, یعنی تجھے شرم نہیں آتی. کیا مطلب, یعنی اہل بیت کے مرکب کو خراب کرے گا کیا؟ آپ نے دیکھا تھا چوتھے امام نے چاند کو دیکھ کر کہا تھا, ایوہ الخلق المطیع، اے اللہ کے مطیع مخلوق، چاند کو خطاب کر رہے تھے، چوتھے امام نے چاند کو خطاب کر کے کہا تھا اے اللہ کی فرما بردار مخلوق، یہ شیخ عباس قمی پانی کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے، تجھے شرم نہیں آتی اتنا آگے کیوں آ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ پانی دیوار تک نہیں آیا ہے. اب ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ تمام میٹیریل فینومیناز کے پیچھے اسپریچول ریزننگز ہیں، چاہے میں اور آپ سمجھیں چاہے میں اور آپ نہ سمجھیں، چاہے میں اور آپ مانیں چاہے اور آپ میں اور آپ نہ مانیں. اب قرآن کریم کو جا کر دیکھتے ہیں، چند شواہد وہاں سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری بحث کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم میٹیریل فینومینا سمجھ رہے ہوتے ہیں، نیچرل فینومینا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان تمام کے پیچھے اسپریچول ریزننگز ہوتی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم لوگ اپنی جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے اس میں صرف میٹیریل فینومیناز کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ریزننگز کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اسپریچول ریالٹیز ہیں وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. اب زلزلے کے معاملے میں آئیے، اب کیا ہے یہاں پر، کیا ہے مثلا زلزلہ ہے کیا؟ اب وہ اس کی ایک تو میٹیریل ریزننگ ہے، وجہ کہ بھائی زمین کے نیچے چاہے وہ خشکی پر ہو چاہے وہ پانی کے اندر ہو، کہیں پر کوئی پریشر ہے جو جمع ہو گیا ہے، اور پریشر جو ہے وہ زمین کی پلیٹس کو موو کر رہا ہے. آپ نے دسیوں دفعہ وہ اینیمیشن دیکھے ہوئے جو مختلف ٹی وی پر دکھاتے رہتے ہیں کہ وہ پلیٹس جب موو ہوتی ہیں تو کبھی زمین اوپر کو آ جاتی ہے، کبھی زمین نیچے کی طرف کو سلائڈ کر جاتی ہے، اس کے نتیجے میں زلزلہ آ جاتا ہے. اور لینڈ سلائڈ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، جب زمین کھسک جاتی ہے تو بیچ میں گیپ پڑ جاتا ہے. سوال یہ ہے، یہ جو کام ہوا ہے یہ ایک وجہ سے ہوا ہے، زمین کے اندر کوئی پریشر تھا وہ بلٹ ہوا تھا، اس نے یہ کام کر دیا. سوال یہ، اس کی بھی کیا کوئی اسپریچول ریزننگ ہے؟ مادی سبب تو ہے، گرمی ہے زمین کو پھیلا دیتی ہے، کبھی سکڑتی ہے کبھی پھیلا دیتی ہے، کوئی اسپریچول ریزننگ بھی ہے؟ مثلا روایتوں کے اندر کیا لکھا ہے، قرآن کریم کے اندر کیا لکھا ہے؟ تو اب کنفرم چیزوں سے آگے بڑھتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کنفرم ایسا ہے کہ بعض قوموں کو ہم نے زمین کے ذریعے سے عذاب کیا ہے. کنفرم بعض قوموں کو زمین کے ذریعے سے عذاب کیا ہے. اچھا زمین کے ذریعے سے عذاب ہونے والی صورتیں کیا کیا ہیں؟ زمین کے ذریعے عذاب ہونے والی صورت ایک، زمین کے اندر دھنس جانا ہے. کون سا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے آپ کے؟ قارون تمام تر دولت کے ساتھ ظاہر ہوا، اللہ نے عذاب بھیجا، زمین کے اندر دھنس گیا. تو یہ کیا ہوا؟ زمین نے اپنے اندر اس کو مثال کے طور پر نگل لیا. اب تھوڑی سی دیر کر رک کر یہ سوچئے، آج کا کوئی جیولوجسٹ، زمین کی پہچان کرنے کا ماہر، وہاں بھیج دیا جاتا جہاں پر قارون کے ساتھ یہ ہوا ہوتا، تو کیا وہ قبول کرتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہاں پر زمین کا ایک پریشر بن گیا تھا، اس نے زمین کو ذرا سا ہلایا ہے، اس کے نتیجے میں ایک قارون اس کے اندر پھنس گیا ہے. اور یہ میٹیریل ریزننگ ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ادھر میٹیریل ریزننگ نہیں ہوگی. آج کا جیولوجسٹ وہاں جاتا تو کہتا بھائی کوئی میٹیریل ریزن نظر نہیں آ رہا. ممکن ہے وہاں پر بھی میٹیریل ریزن نظر آتا، لیکن سوال یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم نے عذاب کیا تھا، تو کیا میٹیریل ریزنز کا اسپریچول ریزن کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہے کیا؟ نہیں. اللہ اسپریچول ریزنز کے تحت عذاب بھیجتا ہے لیکن میٹیریل ریزنز کو استعمال کرتا ہے، میٹیریل ریزنز کو استعمال کرتا ہے. اچھا اب بارش یہاں برسنی تھی، نہیں برسی. کیوں نہیں برسی؟ میٹیریل ریزن رہے گا لیکن اسپریچول ریزن رول کر رہا ہوتا ہے، وہ ریزن رول کر رہا ہوتا ہے. تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر اب کوئی اسپریچول ریزن تھا اور میٹیریل ریزن بالکل نہیں نظر آ رہا پھر بھی ہوا ہے. نہیں، میٹیریل ریزن تو ساتھ ساتھ چل دے گا، وہ تو فالو کرے گا، اسے ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو دھسا دیا، آج کا کوئی جیولوجسٹ جاتا تو کیا کہتا؟ کہتا بھائی اصل میں زمین کھسکی تھی، اس میں یہ پھنس گیا. کیوں کھسکی تھی؟ فلاں اس کا ایپک سینٹر تھا، وہاں پر یہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے یہ زمین سلائڈ کر گئی اور یہ پھنس گیا اس کے اندر. اچھا اب اس کو لے کے جائیں قوم صالح کے پاس، بھائی یہ قوم صالح جو ہیں وہ ان کے اوپر عذاب آیا. جعلنا عالیہا سافلہا، کسی قوم کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اونچے کو نیچے میں تبدیل کر دیا، چھتیں زمین پر گرا دی، یوں جیسے آسمان پلٹ دیا اس کے اوپر. جعلنا عالیہا سافلہا، تو کبھی کہتا ہے وہ امترنا علیہ مطرن، کہتا ہے ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی. سوال یہ ہے، آج کے جیولوجسٹ کو لے کر اس قوم کے پاس لے جائیے جس پہ عذاب ہوا تھا، کیا کہے گا؟ کہے گا اصل میں بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک ویلکانو تھا، وہ پھٹ گیا تھا، اس کے پھٹنے کے نتیجے میں ایسا لاوا آیا تھا کہ ان کے اوپر آ کر گر گیا. عذاب نہیں تھا، وہ پتھر جو گرے تھے وہ اس میں ویلکانوز کے تھے، وہ آ کر گرے تھے اس کے اوپر. ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ وہ تو رہے گا، یہ تو نظر آئے گا کہ ہاں بھائی عذاب کہاں سے آیا تھا، لیکن آپ یہ کہیے اس کا کوئی اسپریچول ریزن نہیں تھا، یہ ذرا مشکل ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہوتا ہے. اگر آپ نے اتنا مان لیا تو اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، حضرت صالح کو جس زلزلے نے تباہ کیا اس میں میٹیریل ریزن بھی تھا، اسپریچول ریزن بھی تھا. یہ جو زلزلہ آ جائے اس کا کوئی اسپریچول ریزن نہیں ہوگا؟ مثلا ہم یوں کہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے تک جب تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا، جب زلزلے آتے تھے، سیلاب آتے تھے، طوفان آتے تھے، تو کسی اسپریچول ریزن کے تحت آتے تھے جن کو قرآن کریم لکھ دیتا ہے. حضرت صالح پہ زلزلہ آیا قوم پر، اس وجہ سے آیا. فلاں لوط پر آیا قوم لوط پر، اس وجہ سے آیا. اس کے بعد سے جو زلزلے آتے ہیں وہ صرف میٹیریل ریزن کے تحت آتے ہیں، ان میں کوئی اسپریچول ریزن نہیں ہوتا. ایسا ہے یعنی کہ نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے میٹیریل ریزن میں اپنی ریسرچ کو اتنا زیادہ ملوث کر دیا کہ ہم نے اسپریچول ریزن سے آنکھیں بند کر لی ہیں، کیونکہ سائنس نے ہم سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم میٹر دیکھو، اسپرٹ اور اسپریچولیٹی دیکھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تحقیقات کا سب سے بڑا نقص ہے آج کی تحقیقات کا، آج کی سائنسی تحقیقات کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ہماری فکر کو صرف میٹیریل فینومینا کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور وہ جو اس کے زندگی ہے، مانوی زندگی، اس سے ہمیں کھینچ کر باہر کر دیا. اب میں آپ سے جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اب تک، وہ یہ ہے کہ پہلے جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں جن پہ سیلاب، زلزلے، طوفان آئے، ان کے مادی اسباب ہونے کے باوجود اصل میں مانوی اسباب تھے. ہمارے خیال میں آج بھی ایسا ہی ہوگا، آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر کہیں پہ ایک زلزلہ آ جائے تو اس کے مادی اسباب ہوں گے، یہ جیولوجسٹ ہمیں بتا دیں گے، میٹ ڈپارٹمنٹ ہمیں بتا دے گا، اور اس کے مانوی اسباب بھی ہوں گے. بدقسمتی سے وہ میٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو اور مجھے نہیں بتا سکے گا، اس کے لیے ہمیں کسی عارف کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو زلزلہ آیا اس کا اصلی سبب، اس کی اصلی وجہ کیا رہی ہوگی، تو وہ ہمیں شاید کچھ بتا پائے. اب زلزلے کے مجموعی طور پر کیا اسباب ہو سکتے ہیں، مانوی دنیا کی بات کر رہا ہوں، مادی دنیا کا تو پتا چل گیا، مانوی دنیا میں کیا اسباب ہو سکتے ہیں کسی زلزلے کے، اس کے اوپر بھی چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب بعض اوقات تو زلزلہ صرف عذابی عذاب ہے، عذابی عذاب، وہ یہ کہ کسی قوم نے اللہ کی کوئی بہت بڑی نافرمانی کر دی، انہیں تنبیہ کی گئی، انذار کیا گیا، ڈرایا گیا، تنبیہ کی گئی، ڈرایا، سمجھایا، ڈرنے میں نہیں آئے، سمجھنے میں نہیں آئے، ان کے اوپر اللہ نے عذاب کر دیا. ایک مانوی ریزن تو یہ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے، ایک عذاب آیا، 40,000 آدمی مارے گئے، سب کے لیے عذاب ہوتا ہے، سب کے لیے عذاب ہوتا ہے، مثلا 1 سے لے کر 40 تک سب کے اوپر عذاب ہو گیا، یعنی کہ نہیں؟ مجموعی طور پر تو عذاب تھا، لیکن کچھ لوگ اس وجہ سے عذاب کی زد میں تھے کہ بالآخر اس آبادی میں تھے. قرآن کریم فرماتا ہے، عین قرآن کریم کے الفاظ میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو. فتنے کا لفظ استعمال ہوا، سخت آزمائش کو کہتے ہیں فتنہ، سخت امتحان ہو رہا، اس سخت امتحان سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، غیر ظالموں پر بھی آ سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک آبادی کے اوپر ایک عذاب آیا، ایک فتنہ آیا، ضروری نہیں ہے سب کے سب ظالم تھے اس لیے آیا، نہیں، اس آبادی کے اوپر آیا تو ظالم اور غیر ظالم سب کے اوپر، سب اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے، سب اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے. اچھا، جو غیر ظالم تھے وہ عذاب کا شکار ہوئے، کیوں ہوئے؟ اس کی بھی مانوی اسباب ہو سکتے ہیں. پہلا سبب، یہ ظالم نہیں تھے لیکن ظالم کو ظلم کرتا دیکھتے رہے، خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ عذاب اس وجہ سے. قوم بنی اسرائیل کی مثال بہت واضح ہے, اہل سنت اہل شیعہ دونوں قبول کرتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل پہ عذاب آیا, فرشتوں نے پوچھا اے پروردگار اس کے اندر تو اتنے ہزار عابد بھی تھے, خدا نے کہا کیا ان عابدوں نے گناہ پر اعتراض کیا تھا؟ نہیں کیا تھا, عذاب کا شکار ہوں کیوں نہیں کیا؟ گناہ آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا, میرے احکام کی بے حرمتی ہوتی رہی, خاموش بیٹھے رہے, کیوں تماشائی بنے رہے؟ ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. بعض اوقات ایک عذاب آتا ہے, ایک اکثریت کے لیے عذاب ہوتا ہے, کچھ کے لیے امتحان ہوتا ہے. کچھ کے لیے امتحان, کچھ لوگ ہیں جن کو صرف امتحان سے گزرنا تھا, اس خاطر ان کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اصل کچھ لوگوں کے لیے جزا ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے لیے جزا ہے, یعنی ان کو کوئی اللہ تعالیٰ ثواب پہنچا رہا ہے. ثواب پہنچا رہا ہے کس طریقے سے؟ مثلا فرض فرمائیے ایک آدمی ہے, وہ دعا کر رہا ہے, پروردگار دنیا میں سختی دے تاکہ میرے گناہ دھل جائیں, آخرت میں مشکل نہ دے. اب خدا نے متعال نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا, حضرت موسیٰ ایک علاقے سے گزرے, دیکھا ایک عابد زاہد جنازہ اس کا دیوار کے نیچے پڑا ہے اور جو حصہ باہر ہے اسے جانور کھا رہے ہیں. خدا سے کہا خدایا تیری عجب شان ہے, اس محلے کے پیچھے دوسرے محلے کے اندر ایک گناہگار کا جنازہ زبردست قسم کے تابوت کے اندر, ہیرے جڑے ہوئے تابوت کے اندر اٹھایا جا رہا ہے, اتنے ہزار لوگ اس کے ساتھ ہیں, یہ تیرا عابد و زاہد بندہ ہے, اس کے لاش کو بھی تو نے اس طرح سے کروا دیا, آدھا جو ہے وہ دیوار کے نیچے پڑا ہے, آدھا اس کو جانور کھا رہے. خدا نے فرمایا اس کے کچھ گناہ تھے, میں نے چاہا دھل جائیں, اس کو اس میں مبتلا کیا. اور وہ جو بدبخت اتنے بڑے جنازے اٹھائے گئے, اس نے بہت سارے گناہ کیے تھے, اس کو عذاب ہونا تھا, چند اچھے کام بھی تھے, میں نے چاہا اس کے بدلے میں یہیں پر اس کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا لیں. اب اسی زلزلے کے اندر جو عذاب کی خاطر آیا, کچھ پر عذاب آیا ہے, کچھ کا امتحان ہوا ہے, کچھ کو آسان جزا ملی ہے. کس بات کی جزا ملی ہے؟ دعاؤں کی جزا ہے. اس نے کہا تھا خدایا میرے عذاب یہیں پر دھول دے, ختم کر دے, تو خدا نے اس کے اوپر گھر گرا دیا. گھر گرا دیا کیا ہوا؟ جنازہ پامال ہوا, جو کچھ بھی ہوا اس کے گناہ یہیں پر دھل گئے, معاملہ ختم ہو گیا. کچھ مظلوم ہیں, صاف مظلوم, مثلا کچھ بچے یتیم ہو گئے, اور بڑے افسوسناک ہے واقعہ. آج صبح میری وہاں پر جانے والے کچھ لوگوں سے بات کی, کہا مولانا صاحب سینکڑوں کی بات کریں یتیموں کی, سینکڑوں یتیم. تو ہم نے کہا اب ہوگا کیا؟ کہا کچھ نہیں, اب ان کا لگتا ہے پورا شہر بسانا پڑ جائے گا, اتنے یتیم ہیں کہ اب معاملہ یتیم خانے کی حد میں بات نہیں جائے گی, ایک دو یتیم خانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا, یہ بہت بڑا کوئی کام کرنا پڑے گا تاکہ یہ بچ جائے. علاقے کی یہ حالت ہے کہ اب تو وہاں ریسکیورز کو بھی نہیں جانے دے رہے, کہہ رہے ہیں بدبو اور مریضی اتنی پھیل رہی ہے بیماریاں, کہ اب جو بچانے جا رہے تھے ان کو واپس بھیج رہے ہیں. میں اس آدمی سے بات کر چکا ہوں جو وہاں تک پہنچا اور اس کو واپس بھیج دیا گیا, اب آگے مت جاؤ, چونکہ الٹا رضاکار مر گئے, تین رضاکار مر گئے اس بیماری میں, تو کہہ رہے ہیں کہ اب مزید آدمی نہیں جائیں. اب ذرا سوچیں جو بچ گئے, اگر ان کو ایک دو دن کے اندر وہاں سے نہیں نکالا تو نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہوگا, شدید بدبو پھیل گئی ہے. اور اس دو دن کی بارشوں نے وہاں پر بیماری کے لیے سمجھ لیجیے سارا گراؤنڈ پیو کر دیا ہے. خدا نہ کرے جو اگلی تصویر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ زلزلے 25,000 مارے ہوں اور آگے کچھ اور ہونے والا. اب بس خدا نجات دے کس طریقے سے ہوگا. پروردگار ان تمام کی مشکلات کو حل فرما. تو ہم نے عرض کیا ایک زلزلہ ایک کو عذاب دے گیا, ایک کو امتحان دے گیا, ایک کو جزا دے گیا. ایک کے لیے خدا کوئی بہت بڑی نعمت دے گیا, وہ کس طریقے سے؟ ایک روایت کے اندر اس طرح سے لکھا تھا کہ یہ خاص کر یتیم کہ چونکہ عنوان بھی ذہن میں آ گیا, وہ یہ کہ پروردگار عالم نے لکھا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے, روایت میں اس طرح سے لکھا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ کے فرشتے بھی کسی انسان کے غم میں رونے لگتے ہیں. کہا ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کے فرشتے بھی کسی انسان کے غم میں رونے لگتے ہیں. اب پروردگار کون سا ایسا وقت آتا ہے تیرے فرشتے بندے کے غم میں رونے لگتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے, اس تحمل سے سنیے گا ذرا, کہ ایک وقت آتا ہے کہ یتیم بچہ ہوتا ہے, اس کی ماں مر چکی ہوتی ہے, پہلی دوسری رات ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے ماں ابھی زندہ ہے, مرے ہوئے ایک آدھ رات ہوتی ہے سمجھتا ہے ماں ابھی زندہ ہے, رات کو بیچارہ سوتا ہے تو سوتے میں یوں سمجھتا ہے جیسے ماں کے برابر میں سوتا ہے,
رات کے کسی وقت میں آنکھ کھل جاتی ہے تو ہاتھ گھما کے ماں کو احساس کرنے کی کوشش کرتا ہے میری ماں کہاں گئی. جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے ماں نہیں ہے, اس کو یاد آتا ہے اچھا میری ماں تو مر گئی تھی, پھر رونے لگتا ہے رات کو. اب فرشتے اس کے غم کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں, کتنا مظلوم ہے یہ بچہ, اتنا مقام ہے یتیم کا اللہ کے نزدیک. روایت میں لکھا ہے خدا کہتا ہے اے فرشتوں اس یتیم کے اوپر کوئی سختی نہ کرنا, اس کے باپ کو میں نے چھین لیا بس یہ سختی بہت ہو گئی, اب اور کوئی سختی اس کے ساتھ نہیں کرنا. کچھ انسانوں کو خدا اس مقام تک پہنچا دیتا ہے انہی زلزلوں کے نتیجے میں, انہی آفتوں اور مصیبتوں کے نتیجے میں. ایزان محترم ہم لوگوں کا کام صرف مشورہ دینا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے مشورہ دوں گا, کوئی یتیم آ جائے آپ کی نظر میں, آپ کچھ نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم محبت بھری نظروں سے ضرور دیکھ لیجئے گا. خدا یہ موقع کم دے گا مجھے اور آپ کو, لیکن کوئی یتیم نظر آئے تو اس کو کچھ نہیں کر سکیں تو کم سے کم محبت پیار سے دیکھ لیں, سر پہ ہاتھ پھیر دیں, دلاسا دیں ذرا سب سے. خدا اس سے معنویت دے گا مجھے اور آپ کو, اس سے ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم ترقی دے گا, عبادتوں کا حوصلہ دے گا. اب نہیں معلوم کتنے یتیم اس آنے کے نتیجے میں آنے والے. تو ایک زلزلہ ہے اور دسیوں چیپٹرز کھلے ہوئے ہوتے ہیں. بس اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ یہ جو زلزلہ آیا یہ کیا تھا, عذاب تھا, امتحان تھا, جزا تھی, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایک عمل ہے, لیکن ہر ایک کی کہانی مختلف ہے, ہر ایک کی کہانی مختلف ہے. ممکن ہے اس کے اندر جو 25,000 آدمی مرے ہوں 25,000 کہانیاں ہوں, در حقیقت 25,000 مورد ہوں, میں اور آپ کچھ نہیں جان سکتے. اب آپ سوچئے اسی ایک زلزلے کے پیچھے کتنے کام انجام پا رہے ہیں. میں نے چار کام آپ کو بتا دیے, کچھ کے لیے عذاب ہو گیا, کچھ کے لیے امتحان ہو گیا, کچھ کی دعاؤں کی جزا ہو گئی, کچھ کو پروردگار عالم نے بڑے مقام تک پہنچا دیا, اور دیکھیے باقیوں کے لیے جو زندہ رہ گئے ان میں سے کچھ کے لیے عبرت بن گئی. کچھ نے دیکھا کہ اچھا یہ ہنستے بستے گھر اس طرح برباد ہو جاتے ہیں, تو اس کے دل کے اوپر ایک دھچکا لگا کہ پروردگار کہیں میں بھی اپنے ہنستے بستے گھر کو ابدی ابد کے لیے سمجھ نہ بیٹھوں کہ میرا گھر بھی ہمیشہ ہنستا بستا رہے گا, یہ بھی مر جائے گا, یہ بھی ختم ہو جائے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں لدو للموت وابنو للخراب, پیدا ہوتے ہو مرنے کے لیے اور بناتے ہو تباہ ہونے کے لیے. تم سب پیدا ہوتے ہو مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہو, اور جو کچھ بناؤ گے سب ختم ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو ایک انسان عبرت لیتا ہے اس واقعے کو دیکھ کر, دوسرے انسان کے لیے یہی واقعہ جس میں 25,000 آدمی مرے کام کا سبب بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں جاؤں گا انسانوں کی خدمت کروں گا, تو وہ ہر طریقے سے ان مظلوموں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے. کہتا ہے پروردگار تو نے ایک موقع دیا ہے, میری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگ مظلوم ہیں اور میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی تمام تر توانائیوں کو خرچ کروں, جو کچھ کر سکتا ہوں ان مظلوموں کی خاطر کر گزروں. آپ اور میں اپنی توانائیوں کو اس طرح اس معاملے کے اوپر لگا سکتے ہیں, اس ماہ مبارک کے اندر جزا حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے مومنین کوشش کر رہے ہیں, بہت مومنین کوشش کر رہے ہیں, ماشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے مسلسل کوشش ہو رہی ہے. جو ٹیم یہاں سے گئی تھی اسلام آباد میں پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پر کوشش کرنا ہے. اور میں پرسنلی جانتا ہوں کئی گروپس کو کہ جو الحمدللہ رب العالمین مومنین کے بھرپور کوششیں انجام دے رہے ہیں, اپنی اپنی طرف سے سب کوششیں کر رہے ہیں. خدا ان سب کی جزائے خیر, ان سب کو جزائے خیر عنایت کرنا, اور خدا جتنے بھی لوگ اس کام میں ان مظلوم مومنین کی مدد کر رہے ہیں تو ان سب کے ارادوں کو مضبوط فرما اور ان سب کو فتح و نصرت عنایت کرنا. بس ایک زلزلے کے پیچھے یہ تمام پہلو شامل ہوتے ہیں. اب بصیرت اس کام کی ہے کہ میں اور آپ اس کو دیکھ کر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں, کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ نہ کچھ اعمال کی تاثیر ضرور ہے, یہ تو سمجھنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ اعمال کی تاثیر ضرور ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, خدا کافروں کو دنیا میں عذاب کم کرے گا, مگر یہ کہ وہ اس عذاب الہی تک پہنچ جائیں جیسے قوم صالح قوم لوط تک پہنچ جائیں, کہ پھر تو پوری قوم کو ہی تہس نہس کر دے گا, مسخ کر دیتا ہے, بعض اوقات چہروں کو پھیر دیتا ہے, بعض اوقات زمین کے اندر دھسا دیتا ہے, کبھی آسمان سے عذاب بھیج دیتا ہے. لیکن اگر صرف تنبیہ کرنا ہو, ہوشیار کرنا ہو, تو پھر مسلمان پہ سختی زیادہ آئے گی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار مسلمان کو چاہے گا کہ وہ ہدایت حاصل کرے، چاہے گا کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپنے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لہذا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے زندان ہے۔ کیوں کافر کے لیے جنت ہے؟ فرمائیں گے مزے لے گا، اس کو خدا نے دنیا میں جتنے مزے لینا ہے دے دینے، اور آخرت میں اس کے ساتھ سختی کرنی۔ اور مومن کے لیے زندان بنے گا۔ کیوں زندان بنے گا؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر چند گناہ اس کے ہیں تو ان گناہوں کو اسے دنیا کے اندر ختم ہونا ہوگا۔ تو یہ کیوں ہمیشہ مسلمان ہی شکار ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ مسلمان شکار نہیں ہوتا ہے۔ ڈیڑھ سال پہلے جو سونامی آیا، 3 لاکھ آدمی مرے، تو سارے مسلمان تھوڑی تھے، اکثریت ظاہر نان مسلمس کی۔ امریکہ کے اندر بھی سانحہ آیا، ان کے تو انہوں نے ایک اور خوبصورتی یہ کی کہ ان کے 10-12 ہزار مرے، 50 ہزار انہوں نے بیگس کا آرڈر دیا، باڈی بیگس کا 50 ہزار جنازوں کا آرڈر دیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں مرے بہت کم تھے، 1200-1400 میں معاملہ ختم کر دیا، جبکہ میئر خود بول چکا تھا 10 ہزار سے اوپر، پہلے ہفتے میں بول دیا تھا اس نے 10 ہزار سے اوپر مرے، باڈی بیگس 50 ہزار آرڈر دیا تھا، اس کے بعد پھر بول دیا کہ 1200 مرے، تو انہوں نے ایک اور کام کر لیا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے۔ تو یہ سب کے لیے ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ اب آخری بات اس سلسلے کے اندر، اب میں سوچ رہا تھا ایک بات اور کہوں گا، مجھے کہ اگر زلزلہ آ جائے اس موقع پر میرے اور آپ کا ایمان کیا کہے، یہ بھی ایک بڑی صورتحال ہوتی ہے نا۔ جیسے ابھی کل کلفٹن کے اندر ذرا سی دیر کے لیے آیا تھا تو بڑی ایک عجیب صورتحال بن گئی تھی، مثلا میرے گھر زلزلہ آ گیا، فرض کر لے اپنا ہی نام لوں، میرے ایمانی صورتحال کیا ہونی چاہیے اس وقت، میری مانوی صورتحال اس وقت کیا ہونی چاہیے، میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس وقت، اس کے اوپر کل انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ بس جو آخری بات وہ یہ کہ اگر یہ زلزلے کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ سیلاب بہت تیزی سے آ رہے ہیں، اور میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فرشتوں کی تاثیر میں اور آپ نہیں جانتے کہاں تک ہے، پہلے دوسرے دن ہم نے فرشتوں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ گریویٹی بھی شاید کوئی فرشتہ صفت عمل ہو، تو یہ سب اللہ کا نظام ہے جو ایک خاص سمت انسانوں کو لے کر جائے گا۔ اور اگر یہ آخر الزماں ہے، جیسے کہ روایات سے اشارے بہت زیادہ ہیں کہ دور یا سویر دیر سویر، لیکن زمانہ کوئی ایسا ہی کوئی زمانہ ہے، نشانے بہت منطبق ہوتے ہیں، تو فرمایا آخر الزمانے میں کثرت کے ساتھ زلزلے اور سیلاب آئیں، بہت زلزلے اور سیلاب آئیں، بلکہ کثیر روایات ایسی ہیں جس میں لکھا ہے 1/3 مر جائیں گے، بہت روایات ہیں جس میں لکھا ہے کہ 1/3 مر جائیں گے۔ اب میرے جیسے آدمی 1/3 کیلکولیٹ کرے تو 2 بلین بنتے ہیں پھر آج کی دنیا کے، 2 بلین 2 ارب، تو میں کہتا ہوں یار 2 ارب مر جائیں یہ تو ذرا مشکل لگ رہا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں شاید اس زمانے کی آبادی کے 1/3 ہوں گے، 1400 سال پہلے کی آبادی کے 1/3، وہ نمبر بھی پھر کئی لاکھ میں پہنچ رہا ہے، وہ نمبر بھی کوئی سادہ سودا کئی کروڑ کے اندر پہنچ جائے گی بات، تو نہیں معلوم۔ اگر یہ آخر الزماں ہے تو ایسے سانحات بہت ہوں گے، ایسی مصیبتیں بہت آئیں گی، کہا لوگ ہل جائیں گے۔ اصل زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ یعنی ہل جانا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہل جائے گی، کہا یہ اللہ کی دہشت سے ہل جاتی ہے، انسان کبھی کبھی کسی کے خوف سے لرز جاتا ہے، کہا یہ زمین اللہ کے خوف سے لرز گئی، زلزلت الارض، زمین ہل کے رہ جاتی ہے۔ زمین کب ہل جاتی ہے؟ کبھی گناہوں کی وجہ سے ہلتی ہے، کبھی کسی کسی کبھی کسی اور۔ ان تمام کے پیچھے اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان اللہ پہ بھروسہ رکھے، ہمیشہ اپنے اندر یہ سوچتے رہیے آخر کیا ہے، ابتدا کیا تھی، یہ موضوع کل کا تھا لیکن ابھی تھوڑا سا بات کر لیتے، ابتدا کیا تھی، اللہ کے بندے ہیں، آخر کیا ہے، اللہ کے بندے، کتنی دیر یہاں رکنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، جتنی دیر خدا روکے اتنی دیر رکنا ہے، ختم ہو گیا معاملہ، 40 سال روکے گا 40 سال رکوں گا، 55 سال کہے گا 55 سال رک جاؤں گا، مثلا آج ہی مرنا ہے مار لے، اگر میں کہوں نہیں مرنا تو کیا رک جائے گی، نہیں آج مار لے، ہاں ایک التجا کروں گا خدا سے، مجھے کہ خدایا مرنے سے پہلے میرے گناہ صاف کر دے، یہ نہیں چاہیے، گناہ آلود موت نہیں چاہیے، تو نے 35 سال میں مارنا ہے 35 سال میں مار لے، 45 سال میں مارنا ہے 45 سال میں مار، جتنی عمر دینی ہے تیری مرضی، جتنی دینی ہے دے، کم دینی ہے کم دے، زیادہ دینی ہے زیادہ دے، ایک احسان کر، جس دن گناہ میری گردن پر ہو میرے گناہ کو پہلے صاف کر دے، پھر مجھے اس دنیا سے اٹھا، مجھے تیری رضایت چاہیے، بس ایک شہید بہت زیادہ کہتا تھا یہ جملہ, کہتا تھا خدایا جس دن مجھ سے راضی ہو جا اس دن مجھے دنیا سے اٹھا لے, میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں, یہ چاہیے پروردگار. اب زلزلے میں موت آئے, کسی بھی طرح سے موت آئے, اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن بس تیری رضایت کے ساتھ موت آئے, تو ہم سے راضی ہو جا پھر ہمیں اٹھا لے. اور ان تمام موارد میں محور کیا ہے, تمام چیزوں میں نظر کس کے اوپر ہے؟ ہم اور آپ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہماری تمام نظریں صرف کربلا کی سمت. موت چاہیے علی کی طرح, موت چاہیے حسین کی طرح. اے خدایا تیری رضایت میں موت چاہیے, تیری بندگی میں موت چاہیے. سخت موت ہو یا آسان موت ہو, یہ بھی نہیں کہتے خدایا آسان آسان موت دے, نہیں, تیری مرضی اگر سخت موت میں ہے سخت موت دے دے, لیکن پھر سختی کو جھیلنے کا حوصلہ بھی دے دے پروردگار. تیری بندگی میں مریں یہ چاہتے ہیں, سختیاں دینی ہیں تو سختی دے, آسانی سے اٹھانا ہے آسانی سے اٹھا, جیسے مرضی چاہتا ہے ویسے اٹھا, بس تو اپنی بندگی میں اٹھا لے. اور یہی وہ درس ہے جو ہمیں یہ عظیم الشان کربلا کا واقعہ دے گیا. اس کربلا کے عظیم الشان واقعے کے اوپر غور فرمائیے, ایک ایک انسان اللہ کی بندگی کے پیچھے چلنے والا ہے کہ خدایا صرف تیری بندگی کی خاطر. بڑی بڑی قربانیاں دے دی یہاں پر لوگوں نے, کہاں کہاں پہنچ گئے, اصل کس جگہ سے شروع ہوئے تھے اور کہاں پہنچ گئے. حضرت حور کے واقعے کو دیکھیے, کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ شروع ہوئے تھے اس جگہ سے کہ یزید کی فوج کے سپہ سالار ہیں, سید الشہداء کا راستہ روکنے کے لیے آگے آئے تھے. شروع تو کوئی اچھی شروع نہیں تھی, آغاز تو کوئی اچھی آغاز نہیں تھی کربلا کے واقعے کی. خود عاشور کے دن فرما رہے تھے, ایک دن ایک موقع پر ایک صحابی سے کہا کہ جب میں کوفہ سے نکلنے لگا تو 1000 فوجیوں کا میں سپہ سالار تھا, سب یزیدی فوجی تھے, اور مجھے حکم یہ دیا گیا تھا کہ جاؤ اور حسین کا راستہ روک لو. اب میں خود اپنے اندر ڈر رہا تھا کہ میں یزیدی فوج کا سپہ سالار بن گیا ہوں اور امام حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں. کہہ رہے کربلا سے ابھی کوفہ سے نکلا تھا, پیچھے سے آواز آئی تجھے جنت کی بشارت ہو. کہنے کہ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی جنت کی بشارت آ رہی ہے, جو نبی کے نواسے کا راستہ روکنے جا رہا ہوں اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے تجھے جنت کی بشارت ہو. تو اب سارا مقصد کیا ہے, کیوں حضرت حر کو جنت کی بشارت ہو بلکہ یزیدی فوج کے سپہ سالار ہے امام حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہے؟ صرف ایک وجہ سے, صرف ایک وجہ سے, بی بی کا عقیدت مند ہے, بی بی کا عقیدت مند ہے, دل میں حب فاطمہ ہے, دل میں خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام ہے. بی بی کا نام تعظیم سے لیتے ہیں, بی بی کے نام سے کوئی گستاخی قبول نہیں کرتے. سید الشہداء نے ایک دفعہ حور کو یاد دلانے کی خاطر کہ اے حور یاد کر میں کون ہوں یہ جملہ کہا, اے حور تیری ماں تجھ پر روئے, فوراً پلٹ کر کہا حسین اگر عرب میں کوئی اور یہ کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی کچھ کہتا, لیکن باخدا آپ کی ماں کا بہت احترام کرتا ہوں, آپ کی ماں کے لیے کچھ نہیں کہوں گا. آپ نے بہت سخت جملہ بولا لیکن میں آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہوں گا. اصل سید الشہداء نے بولا اسی لیے تھا کہ اے اور میری ماں کو یاد کر اور یہ بتا قیامت کے دن ان کے سامنے تو جائے گا تو کیا چہرہ لے کر جائے گا, یہ بتا, میرے بچے اللہ تش کہیں گے تو ذمہ دار بنے گا, ارے تو کیسے سامنا کرے گا میری ماں کا. بس یہی تصور تھا جس نے حر کی زندگی بدل دی, نام کا آزاد واقعی آزاد ہو گیا. سید الشہداء کے سامنے آئے, قدموں میں سر گرا دیا, مولا کیا آپ کے در پر اس غلام کی توبہ قبول ہے؟ فرمایا اور تیری توبہ بھی قبول ہے, کون ہمارے در سے واپس جاتا ہے؟ بس مولا اجازت دیجئے جان نثار کروں. مولا نے روکنا چاہا, اصرار کیا, پھر اپنے جوان کو پہلے بھیجا. جب جوان گیا تو لرزنے لگے, کسی نے کہا اور جوان کی محبت میں اتنا لرزا؟ کہنے لگے نہیں جوان کی محبت میں نہیں ہے, میں سوچتا ہوں علی اکبر جائے گے, میرے مولا کے دل پر کیا گزرے گی, علی اکبر جائے گے, ارے میرا جوان جا رہا ہے, میرے مولا کا جوان جائے گے.
جائے گا، بس ایک موقع آیا، حر کا فردن زمین پر گرا، حر اٹھے اپنے بچے کو لے کر آئے، مولا صاحب بھی آ گئے، اے حر بس یہاں رک جاؤ، بہت قربانیاں دے دی، تم یزید کا لشکر چھوڑ کر آ گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی، اپنے جوان کو پہلے بھیج دیا، یہ سب تمہارے بس کی بات تھی، لیکن اے حر جوان کا لاشا اٹھاؤ، ارے یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو میں کر کے دکھاؤں گا، یہ میں جب علی اکبر کا لاشا لاؤں گا،
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ و محشور فرما. اے پاک پروردگار، تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار، جو لوگ مومنین و مومنات اس صحنے کے اندر مارے گئے ہیں، پاک پروردگار ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، جو زخمی ہیں بحق بیماری کربلا شفا عاجل کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار، نہیں معلوم تیرا کوئی بندہ ابھی بھی ان ملبوں کے نیچے دبا ہوا ہو. اے پاک پروردگار، جو لوگ اسے بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، پاک پروردگار ان کامیابی عنایت فرما. اے پاک پروردگار، اگر کوئی زندہ ان ملبوں کے نیچے موجود ہے، اے پاک پروردگار، تو ان مومنین کی دعاؤں کے صدقے میں، اے پاک پروردگار، اس کے چاہنے والوں کی دعاؤں کے صدقے میں، اے پاک پروردگار، اسے آزادی و رہائی عنایت فرما. اے پاک پروردگار، بحق محمد و آل محمد، جو مومنین وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، دوسرے مومنین کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات جھیل رہے ہیں، پاک پروردگار ان تمام کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، انہیں جسمانی امراض سے تحفظ عنایت فرما. اے پاک پروردگار، ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بحق بیمار کربلا، بالاخص وہ مومنین جن کے لیے صحت کی درخواست کی گئی ہے، پاک پروردگار ان تمام کو شفا عاجل کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار، ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار، ہمیں ان کے اصحاب و آمان و انصار میں شامل رہنے کی توفیق عنایت فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص آپ اپنے تمام مومنین کے لیے، مرحومین کے لیے، اور بالاخص ان مرحومین کے لیے، مرحوم فدا حسین داتار دینہ، مرحوم غلام حسین داتار دینہ، مرحومہ مریم بائی بنت مختار، مرحومہ خاتون بائی داتار دینہ، مرحوم مختار خلفان، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار، مرحوم قاسم علی محمد علی دینہ، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک زوجہ قاسم علی محمد علی دینہ، اور وہ تمام مرحومین جن کے کوئی باقی نہیں رہے، جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، اور اس سانحے کے اندر نہیں معلوم کتنے مومنین ایسے ہوں گے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درود بھیجیں محمد و آل محمد.